تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اور دعوت خطاب دیتے ہوئے جب حضرت یہاں تشریف لائیں گے تو ابھی جلسے کی ابتدا ہی ہے, تو میں تمام ہی شرکائے محفل سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے نعروں کا پرجوش جواب دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا بھائی؟ تو میں دعوت دیتا ہوں ابھی ناظم اعلی جماعت اہل سنت کراچی فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب مدظ اللہ العالی کو کہ وہ آج کہ ہمارے اس جلسے میں اپنے مواعظ حسنا سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. پرجوش نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, فیض رضا, فیض رضا.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفانا وشفيعنا وصدورنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ تمام حضرات مل کر حدیث درود و سلام پیش فرمائے. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله, الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد من ہے دیوا جب الاحترام حضرات علماء کرام معزز و محترم سامعین حاضرین, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ آج ہم جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے منعقدہ یوم رضا کی اس محفل پاک میں محبت اور عقیدت کے ساتھ شریک ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جمعیت اشاعت اہل سنت ہر سال الحضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ خوبصورت پروگرام منعقد کرتی ہے. دعا ہے اللہ تعالی جمعیت اشاعت اہل سنت کی تمام کارکنان, تمام ذمہ داران کی عمریں دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی اس محفل پاک میں مقتدر علماء کرام خطاب فرمائیں گے, مشائخ عظام اس محفل پاک میں شرکت کریں گے. میں صرف ابتدائی طور پر حاضری کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے سورہ مجادلہ کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات, اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ان کے درجے بلند فرما دیے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایمان والے ہیں اور اہل علم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے کہ وہ علماء کرام کے درجے بلند کرے گا, وہ اس لیے کہ ان لوگوں کا اس مشن کو پورا کرنے میں بڑا کردار ہوتا ہے جس کے لیے انبیاء کرام, انبیاء و مرسلین تشریف لائے اور انہوں نے فریضہ تبلیغ ادا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت علماء اہل سنت, پیر طریقت, رہبر شریعت, شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا سید شاہ طارق القادری دامن برکات مولانیہ, امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ہماری بزم میں تشریف لا رہے ہیں, تمام احباب انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت کا استقبال فرمائے, نعرے لگا کر اپنی حاضری کا ثبوت دیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت علماء اہل سنت.
مرد مومن مرد حق, مرد مومن مرد حق, مرد مومن مرد حق. سیدی مرسلی,
ہر نبی اور رسول اپنے اپنے دور میں, اپنے زمانے میں اپنا فرض پورے کرنے کے دوران لاکھوں مصائب اور تکالیف بھی برداشت کرتا رہا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اب نبوت کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر بند ہوتا ہے, لیکن انبیاء کا جو مشن تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. سرکار نے فرمایا کہ علماء اپنے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور انبیاء رسل درہم اور دراری تک کسی کو وارث نہیں بناتے, بلکہ علم ہی ان کی وراثت ہوا کرتی ہے. خالق کائنات نے نبوت کے بعد فطرت انسانی کو پورا کرنے کے لیے ہر صدی کے بعد ایک ایسے شخص کو مبلغین کی جماعت کا سربراہ بنا کر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا کہ جسے مجدد کہتے ہیں. یہ شخص علوم ظاہری اور علوم باطنی میں اس قدر ان علوم سے واقف اور آراستہ ہوتا ہے, اور اس کا اجتہادی کام اس قدر نمایاں ہوتا ہے کہ اہل اسلام کا بہت بڑا گروہ بغیر کسی تشویش اور تردد کے اسے مجدد مانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامه علی راس کل 100 سنه من یجدد لها دینها. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو ضرور بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کرے گا. یعنی اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد اپنے ایک مقرب بندے کو مقرب بارگاہ الہی کو مجدد بنا کر بھیجتا رہے گا. اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ فرمایا میں یجدد لہا دینہا, وہ اس دین کی مردہ اقدار کو زندہ کرے گا. وہ سنتیں کہ جو مردہ ہو چکی ہوگی انہیں اثر نو زندہ کرے گا. وہ دینی اقدار کہ جو معدوم ہو چکی ہوگی اور جن پر عمل ختم ہو چکا ہوگا اثر نو انہیں زندہ کر کے اہل ایمان کو اس کی دعوت دے گا. اب ہر صدی میں قانون قدرت کے مطابق کوئی نہ کوئی مجدد آتا رہا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. 14ویں صدی میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا, اور علماء کے بیان کردہ اصول کے مطابق آپ درجہ مجددیت پر فائز ہوئے. ہر دور میں ہر زمانے میں حالات کے مختلف تقاضے رہے, اور ہر مجدد اپنے اپنے دور میں ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین کی خدمت کرتا رہا. لیکن اگر اپنی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلی صدی سے لے کر آج تک جتنے مجددین آئے ہیں الا ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کر بقیہ مجددین کو بڑا پرامن ماحول ملا اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, تعاون بھی ملا اور سازگار ماحول میں کام ہوتا رہا. لیکن اعلی حضرت کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم 14ویں صدی کے حالات کو اگر پیش نظر رکھیں تو ہمیں اعلی حضرت کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. کیونکہ انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل میں اس کے اصلی حالات بہت زیادہ فیصلہ کن اثر ڈالتے ہیں, اور وہ اہل علم سے مخفی نہیں کہ 14ویں صدی کے حالات کیا تھے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اپنے عصر کے اپنے زمانے کے تقاضوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ خود ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے کسی کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے اور کسی کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس کے دور کے حالات کو سمجھنا بڑا ضروری ہوا کرتا ہے. ذرا تصور کریں کہ جب بر صغیر پر 1000 سال تک مسلمانوں کی مملکت کا ستارہ درخشا رہا اور پھر مسلمانوں کی اس تسلط کا، اس حکومت کا آفتاب اور آفتاب اقبال غروب ہوتا ہے، بابر اورنگزیب عالمگیر اور اس کی اولاد اب شمشیر و سنار سے تعلق توڑ کر طاؤس و رباب پر فریفت ہونے لگی، نتیجہ یہ نکلا کہ برطانوی سامراج نے آ کر اپنا سیاسی تسلط قائم کر لیا اور انگریز نے اسلامی حکومت کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے جو گھناؤنا کردار کھیلا اور جو گھناؤنی سازشیں کھیلی، آج تک امت ان کے اثر کو محسوس کر رہی ہے کہ اس نے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کیا اور یوں نتیجتاً ہماری تعلیمی زندگی کو تباہ و برباد کیا، علماء میں بگاڑ پیدا کیا، امراء کو خرید کر ان میں بگاڑ پیدا کیا گیا اور علماء سو کو جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے دروازے کھولے اور عقیدہ ختم نبوت پر جو مسلمانوں کو مرکزیت حاصل تھی اس پر بھی ضرب کاری لگائی اور ایک فاسق و فاجر شخص غلام قادیانی کے ذریعے دعوی نبوت کروا کے مرکز رسالت پر جو اتحاد تھا اسے پارا پارا کرنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ اہل ایمان کے دلوں میں تھا اسے معدوم کرنے کے لیے سازشیں تیار کی گئی اور اسے جدید دور کے جدید تقاضوں کا نام دے کر، جدید نئی روشنی کا نام دے کر، جیسا کہ آج کے دور میں بھی مملکت کے سربراہ سے لے کر گلی میں بیٹھنے والے عام موچی تک یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جدید دور کے جدید تقاضے ہوا کرتے ہیں، اپنے وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ پرانے دور کا نظام کیا حیثیت رکھتا ہے. اور یوں نئی روشنی کے نام پر انسان کا ذہن سیکولر بنانے کی سازشیں آج بھی ہو رہی ہے، اس دور میں بھی ہو رہی تھی. علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کی روح تڑپتی ہے اور انگریز کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے اس نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ڈاکٹر اقبال نے اس وقت پکارا تھا کہ مسلمانوں ہوش کرو، غور کرو کہ انگریز تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، انگریز سوچ چکا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ مسلمان جب بھی کمزور ہوا کچھ عرصے کے بعد پھر طاقتور ہو جاتا ہے. مسلمان کو مستقل ہم کمزور نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا، کہ مسلمان بھوکا ہو، پیاسا ہو، فاقے سے ہو، ضعیف ناتوا ہو، کمزور ہو، یہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کا استقبال کیا کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے قلب میں عشق مصطفیٰ کی روح ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے اور پھر میدان میں لا کر کھڑا کرتی ہے. اور مسلمان اپنے سے زیادہ بڑی طاقت سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر فتح اور نصرت بھی حاصل کر لیتا ہے. تو اس لیے انگریز نے فیصلہ کیا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ پر، یہ جو مسلمان کا عمل ہے اس کا لباس دیکھو تو وہی سادہ، شکل و صورت دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، تہذیب و تمدن وہ بھی حضور کی سیرت کے مطابق، تو کاک اس تعلق کو کیسے کمزور کرے، کاک اسے فرنگی تخیلات دے دیے جائیں، انگریزی سوچ دے دی جائے، انگریزی خیالات دے کر جدید دور کے جدید تقاضوں کا نام دے کر نئی روشنی کا نام دے کر اسلام سے داعی اسلام سے ان کے تعلق کو کمزور کیا جائے. جب داعی اسلام کی سیرت سنت اور عمل مسلمانوں کی زندگی سے معدوم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی خود بخود ان کا تعلق برسالت کمزور ہوتا چلا جائے گا. محبت رسول کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں رہے گا جو قرون وسطی کے ہمارے اصناف کا علماء کا عوام کا اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے. اور یوں پھر فکر عرب کو تبدیل کرنے کے لیے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اور اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں انگریزی لباس دیا گیا, انگریزی سوچ دی گئی, انگریزی تہذیب و تمدن کے اندر ہمیں ڈال کر جدید دور کے جدید تقاضوں کے نام پر اس تہذیب کے اندر دھکیل دیا گیا. اور اب مسلمان ماں باپ اس بات پر فخر کرنے لگے کہ ہمارا بچہ اس تہذیب کو اختیار کر رہا ہے, اس تہذیب میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوستو یہ بہت بڑی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ایک طرف تو تہذیبی حوالے سے ثقافتی حوالے سے ہم پر حملہ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارے عقیدے کو مزید کمزور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو اور اس کا دروازہ کھول کر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق توڑنے پر کوشش کی جا رہی ہے اور اس معاملے کو اتنا آگے بڑھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مسئلے کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مسئلے کو, آپ سے توسل کے مسئلے کو, آپ سے استمداد کے مسئلے کو, آپ کے علم غیب کے مسئلے کو, حاضر و ناظر کے مسئلے کو, آپ کے آپ کو پکارنے کے مسئلے کو متنازع بنا کر معاملہ اس نہج پر لا کر کھڑا کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے نبی کا ادب کرے تو اسے بھی مشرک قرار دے دیا جائے, کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہو اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, کوئی نبی سے توسل کرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نبی کا وسیلہ پیش کرے اسے بھی مشرک کہہ دیا جائے, اگر کوئی اپنے نبی کے علم غیب کو مانے اسے بھی مشرک قرار دے دیا جائے, کوئی حضور کو حاضر و ناظر مانے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے. اور اس معاملے کو اتنا آگے بڑھایا کہ اگر کوئی محبت میں عقیدت میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہے اسے بھی مشرک قرار دے دیا جائے, کوئی محبت میں اپنے بچے کا نام غلام رسول رکھے, غلام رسول رکھے, غلام حسین رکھے یا عبد رسول رکھے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے. دوستو اس فتنے کو اس انداز میں آگے بڑھا کر مسلمانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا اور پھر اسی طرح اور اس وقت ہندو مسلم عادت کا نعرہ لگا کر ہمیں اس کے اندر بھی دھکیلا گیا کہ مسلمان ہندوؤں کی تہذیب و تمدن کو بھی اختیار کرنے والے بن جائیں, اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا کر انگریز کو نکالنے کی سازش کی گئی. اور وہ اکبری الحاد جو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جس نے سر اٹھایا تھا اس کے کچھ باقیات نے امام احمد رضا کے زمانے میں 1857 کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں یہ تمام دہریت اور گمراہیت کی تعلیمات نے پھر سر اٹھایا اور ہم اس یہ نعرہ اتنا سخت تھا کہ ہمارے مذہبی لیڈر قائدین اس کی رو میں بہ گئے. سیاسی اور مذہبی قیادت کرنے والے بڑے بڑے زعما نے اپنے ماتھوں پر اس موقع پر کشکا لگایا, ہندو لیڈروں کی ارتھیوں کو اٹھایا اور گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائی, اپنی چادروں کو ہندوؤں کی طرح باندھا گیا. دوستو یہ دعوت دے کر قرآن اور ہندوؤں کی کتابوں کو مسجد میں مندروں میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر اس بات کی دعوت پیش کی گئی کہ گویا آئے ہم مل کر انگریز کو نکالنے کی سازش کرتے ہیں. یہ دو بہت بڑے فتنے تھے اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں, بڑی بڑی شخصیات تھی لیکن کوئی آواز اثر انداز نہ ہوئی, کوئی آواز بڑے زور و شور سے نہ اٹھی. اس وقت ایک ہی آواز بلند ہوئی
جس نے ان دونوں فتنوں کا کلا کما کر کے رکھ دیا وہ آواز امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. وہ احمد رضا جو گلستان قادریت کی بہار تھے, وہ احمد رضا جو عاشقان رسول کے دلوں کا قرار تھے, وہ احمد رضا جو گستاخان رسول کے لیے برہنہ تلوار تھے, وہ احمد رضا جو اپنے وقت کے یگانہ روزگار تھے, وہ احمد رضا جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آتا ہے, اور وہ احمد رضا کہ جنہوں نے اس وقت دو قومی نظریہ پیش کیا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس وقت ہندو مسلم وحدت کا نعرہ الاپ رہے تھے, اور وہ احمد رضا کہ جن کے فتاوی رضویہ کی چند ابتدائی جلدوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال بھی پکار اٹھا کہ میں نے بر صغیر کے دورے اواخر میں ان جیسا فقی نہیں دیکھا. مولانا جو ایک مرتبہ رائے قائم کر لیتے ہیں اسے دوبارہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہاں اگر اس کے رسول کی وجہ سے ان کی ذات اور شخصیت میں تشدد نہ ہوتا تو بلا شبہ یہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے. دوستو ہم اس امام احمد رضا کا یوم رضا منا رہے ہیں کہ جن کی ساری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ بانٹنے میں تقسیم کرنے میں بسر ہوئی, امت کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ فیروزہ کرنے میں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور امت کو پیغام دیا, درس دیا کہ اگر تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے, عقیدت ہے, تو پھر تمہارا ہر اس آدمی سے کوئی تعلق نہ ہو جو نبی کی شان میں معمولی سے بے ادبی کرے, اور وہ تمہارا کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, اگر اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی بے ادبی پاؤ تو اپنے اندر سے اسے اس طرح نکال کر پھینک دو جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے اس محبت کی وجہ سے, اس عشق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام احمد رضا کو جو مقام ملا وہ مقبول بارگاہ رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پر فائز ہوئے. جب آپ کا آخری وقت آتا ہے, جمعے کی رات, جمعے کا دن گزارنے کے بعد جمعے کی رات آتی ہے, اہل خانہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید آج رخصت کا وقت ہے. اعلی حضرت نے ان کی پریشانی کو دیکھا, تیاریوں کو دیکھا, تو آپ فرمانے لگے تم گھبراؤ نہیں, جو کچھ تم سوچ رہے ہو آج کچھ نہیں ہوگا, آرام سے سکون سے رات سو جاؤ. ہاں میں اتنا کہتا ہوں اور تو کچھ نہیں کہتا, لیکن اتنا کہتا ہوں کہ میری وجہ سے جمعہ لیٹ نہ کرنا. یعنی اشارہ دے دیا کہ کل آنے والا جمعہ 25 سفر کا جمعہ, نماز جمعہ سے پہلے پہلے میں وصال کر جاؤں گا اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اعلی حضرت نے پھر صبح اپنا وصایہ لکھوایا, وصیت نامہ لکھوایا, اور اس میں وصیت یہ لکھوائی کہ احمد رضا کی قبر اتنی گہری کھودنا کہ جس میں احمد رضا کھڑا ہو جائے. لکھنے والے نے سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے, قبر تو اتنی گہری ہوتی ہے جس میں انسان فقط بیٹھ جائے, آپ کھڑے ہونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اعلی حضرت نے فرمایا کہ تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ ہر قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے ہیں, اور احمد رضا کا عشق, احمد رضا کی محبت, احمد رضا کا ادب اور تعظیم جو ساری زندگی میں امت رسول کو دیتا رہا, اپنے سے محبت کرنے والوں کو, اہل ایمان کو, مسلمانوں کو درس دیتا رہا کہ نبی کا ادب ہے تو سب کچھ ہے, نبی کی تعظیم ہے تو سب کچھ ہے, اگر نبی کی تعظیم نہیں تو نمازوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں, روزوں کو بھی کوئی حیثیت نہیں, حج زکات کی کوئی حیثیت نہیں. اب آخری وقت ہے جب سرکار قبر میں لائے تو میرے عشق کا تقاضا ہے کہ احمد رضا کھڑا ہو کر اپنے آقا کا استقبال کرے. دوستو ادھر تو یہ تیاری ہے اور ادھر استقبال کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں. ملک شام میں ایک شامی بزرگ خواب دیکھتے ہیں عین اس وقت کہ جب دوپہر کے وقت اعلی حضرت کا وصال ہونے والا ہوتا ہے, خواب دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے, محفل پر سکوت طاری ہے.